والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صلوات پڑھیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارک ہے حجرات، جو قرآن کریم کی 49 نمبر سورہ ہے، 18 آیات کے اوپر مشتمل. اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے جس موضوع کو مومنین کے لیے محور قرار دیا ہے وہ آداب معاشرت، سوشل ایتھکس، کہ ہم نے معاشرے میں اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے سوسائٹی میں، سوشل کریکٹر، سوشل ایتھکس اور سوشل بیہیویئر. آیت نمبر 7 کے جس کے متعلق کل میں نے آپ کی خدمت میں آرائز پیش کیے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا رسول تمہارے درمیان. لو يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر اللہ کا بھیجا ہوا، اب یہاں پر میں اگر قرآن کے لفظی معنی کو استعمال کروں، لٹرل میننگ کو استعمال کروں، فیکم رسول اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا وہ تمہارے درمیان ہے، اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا یہ تمہاری اکثر امور میں اطاعت کرے، اطاعت کا دائرہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر اللہ کا رسول تمہاری اطاعت، یہاں پر قرینہ ہے اللہ کا رسول، جب لفظ استعمال کیا گیا جب اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شرعی احکام میں تمہاری اطاعت کرے گا. جب بھیجا ہوا اللہ کا ہے رسول، ارسال اللہ کی جانب سے ہے، یہی منصوص من اللہ، ہمارا جو عقیدہ ہے اس ذمے وہ یہ ہے کہ یہ رسالت، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ ختم نبوت پر آ کر ختم نہیں ہوتا، نبوت ختم ہے، اللہ کی طرف سے پیغامات، دین، شریعت، آئین، ان کا اختتام ہو گیا، یہاں سے نبوت اختتام پر آ رہی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین بھی تمہارے لیے مکمل ہو گیا. بڑی واضح سی بات ہے، اگر دین مکمل ہو گیا، آئین مکمل ہو گیا، تو اب اس دین کے مکمل ہونے کے بعد اصلاً حاجت نہیں ہے کہ کسی اور کو دوبارہ دین دے کر بھیجا جائے. جب میں نے پورا دین بھیج دیا تو بحث ختم ہو گئی نا، اب اس کے بعد اگر میں دوبارہ دین بھیجنے کے کوئی ارادہ کروں گا تو یہ میری اپنی بات کا نقض ہے. لہذا خود آیا الیوم اکملت لکم دینکم خود دلالت کرتی ہے ختم نبوت کے اوپر، کہ نبوت ختم ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے اکمال، آئین و شریعت پہنچ تو گئی، اللہ نے مکمل کر دی، کیا صرف اللہ کا کام پہنچانا ہے؟ یعنی کیا اللہ تبارک، اگر اب غور کیجئے گا، امر اگر یہی ہے، بحث اگر صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے آپ کو ایک شریعت کامل کر کے پہنچا دے، اس کے بعد لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ آگے خود کریں، تو پھر نبوت کا اتنا طولانی سلسلہ چلانے کی کوئی خاص توجہ نہیں ہے ہمارے پاس. پھر کیا ضرورت ہے آپ کو؟ بھائی آپ اسی طرح سے دین پہنچا دیتے مکمل دین، پہلے دن حضرت آدم کے ساتھ، یہ چلو حضرت آدم نہ ہوتے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا نبی بنا کر حضرت کے ساتھ قرآن اور دین مکمل طور پر بھیج دیا جاتا کہ بھائی یہ نبی ہمارا، یہ دین ہمارا، یہ قرآن ہمارا، کتاب بھی بھیج دی، آئین بھی بھیج دیا، اب تم اپنی مرضی سے عمل کرو. لیکن خود سلسلہ نبوت یہ بات سمجھا رہا ہے کہ صرف دین کا بھیج دینا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس دین کا نفاذ اور اجرا اور اس کی حفاظت بھی اتنی ہی مہم ہے. لہذا اب عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب دین مکمل ہوا ہے یہ اکمال دین. مثلاً اگر سوال یہ کر دیا جائے کہ بھائی دین کیوں بھیجا اللہ نے، خود قرآن کیا کہتا ہے کہ اس دین کو بھیجنے کا کوئی ہدف ہے، اس ارسال رسول کا کوئی ہدف ہے؟ تو تین مقامات پر خدا بند کریم اس بات کو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دین کے اور بہت سارے اہداف ہوں گے لیکن ارسال رسول اور دین کا ایک ہدف کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے رسول کو. هو الذي وہی ذات ہے کہ جس نے بھیجا، ارسلا بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غلبہ عطا کرے، اس کو دیگر تمام جتنے دین ہیں ان کے اوپر اس کو کیا کرے؟ غالب کر دے. سوال، کیا دین مبین اسلام آج تک یہ غلبہ پیدا کر سکا ہے یا نہیں؟ کیا آج تک دنیا میں سب سے بڑا دین اسلام بنا ہے یا نہیں؟ آیا دین کو، اسلام کو وہ غلبہ حاصل ہوا ہے یا نہیں جس کو قرآن کہہ رہا ہے؟ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی وہ مرحلہ باقی ہے جب خدا کا بھیجا ہوا کوئی آ کر اس دین کو مکمل کرے گا اور اس مقام تک پہنچائے گا. لہذا اب یہاں پہ انفیکم رسول اللہ اگر عام معنی میں لیا جائے تو یہ آیت تا قیام قیامت اپنا معنی پیدا کرے گی، یعنی قیامت تک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہارے درمیان میں موجود رہے گا. نبوت ختم ہو جائے تو یہ بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے خود زمین پر امام کہلاتا ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ امام چاہے ظاہر ہو چاہے غیبت میں ہو، اس کا وجود ہمارے اور آپ کے درمیان موجود. اب اسی جگہ پر اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ بھائی اس رسول کے وجود سے اگر فرض کرو کہ اللہ کا کوئی بھیجا ہوا ہی چاہیے، تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہو سکتے ہیں، بالآخر وہ بھی اللہ کے رسول ہیں. لیکن وہ فیکم کے معنی میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فیکم، تمہارے درمیان، جبکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، یعنی حضرت عیسیٰ زمین پر نہیں ہے. لہذا یہ جو فیکم کہا ہے اللہ نے کہ تمہارے درمیان ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے لیے صدق نہیں کرے گا. لہذا اللہ کا کوئی ایسا بھیجا ہوا جو ہمارے ہی درمیان میں ہو، اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ ظاہر ہو یا غائب ہو، ہونا چاہیے. آیت یہ کہہ رہی ہے جان لو اللہ کا بھیجا ہوا تمہارے درمیان ہے. اب یہ جو ہے، ادب کیا ہے اس کے مقابلے پر، اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر، کہ حتیٰ وہ امور کے جو شریعت سے مستقیماً تعلق نہیں رکھتے، جائز امور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا وہ تمہارے امر کی پیروی نہیں کرے گا بلکہ تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. اگر جائز باتوں میں، یعنی یہ بحث ہے، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ امور تو جائز ہیں، یہاں شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے. مثلا مثال میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ کپڑوں کے ڈیزائن سے لے کر مسجد کی شیپ کیسی ہونی چاہیے سے لے کر بہت سارے امور ہیں. دین ہم سے کہتا ہے مسجد بناؤ، مگر کیسی بنانی ہے یہ تو نہیں بتاتا نا. یہ تو ہمارے اور آپ کی چوائس پر ہے کہ ہم کیسی مسجد بنانا چاہتے ہیں. اب یہ وہ تمام امور ہیں کہ جن کے اندر حکم شرعی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ان امور کے دائرے میں بھی اگر اللہ کا رسول تمہاری بات زیادہ ماننے لگے، یہ تمہارے لیے ہی مشکل کا باعث ہے. اس کی وجوہات پر میں نے کل گفتگو کی، لیکن جو آگے مطلب آ رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فرمایا کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن اللہ نے کیا کیا ہے، حبب الیکم الایمان، حبب اصل مادہ اس کا حبہ ہے جس سے لفظ محبت استعمال کیا جاتا ہے یا لفظ حب استعمال کیا جاتا ہے. اب محبت کا لفظ یقیناً آپ سب کے اذہان میں موجود ہوگا، لیکن میں تھوڑی سی توضیح دے دوں، تفصیلات اس کی اپنی جگہ پر. محبت، مودت اور ولایت، ان میں کیا فرق ہے؟ میں صرف آج اشارہ کر رہا ہوں، موضوع نہیں ہے. محبت اس کیفیت کا نام ہے، انسیت، علاقہ، پسندیدگی کی، جو دل میں موجود ہو، یہ درونی کیفیت کا نام ہے. اس کے مقابلے پر مودت اظہار کا نام ہے، وہ چیز محبت کی، وہ کیفیت کے جو عمل سے ظاہر ہو، پریکٹیکل فارم رکھتی ہو. اب ہمیشہ یہ فرق محبت اور مودت میں ذہن میں رکھیے گا، اور اس فرق کے ساتھ جب ہم آئے مودت پر بحث کرتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا، تو وہاں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اجر رسالت جو طلب کیا گیا ہے وہ محبت نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا محبت فی القربا، نہیں، محبت نہیں مانگی. کیا چیز مانگی گئی ہے؟ مودت. لہذا اب کوئی اپنی زبان سے یہ کہے، دل میں رکھتا ہو کہ مجھے اقربا سے محبت ہے، آل محمد سے محبت ہے، یہ دل کی محبت کفایت نہیں کرتا. اجر رسالت وہ محبت ہے کہ جو عمل کی صورت میں ظہور کرے، یعنی اگر عملاً، یعنی کیا، میرا عمل بتائے کہ میں اہل بیت کا محب ہوں، میرے عمل سے ثابت ہونا چاہیے، پریکٹیکلی مجھے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ میں کون ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا. اس کے مقابلے پر آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ ولایت. یہ درجہ بدرجہ ہے. محبت بنا بنتی ہے مودت کی، اور مودت بنا بنتی ہے کس کی؟ ولایت کی. لہذا یہ جو ولایت کا ایک دم ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اقرار کر لیا، ولایت اس طرح سے معنی پیدا ہی نہیں کرتی. تفصیلات اس کی انشاءاللہ اپنی جگہ پر محفوظ، کبھی بحث کروں گا تو تفصیل سے عرض کروں گا، آج صرف اشارہ. ولایت ایک ایسے رابطے کا، انسیت و محبت کا ایک ایسا رابطہ ہے کہ جہاں پر، یعنی ولایت کب ہوگی، مولا اور مولا علیہ کب بنیں گے، کوئی کسی کا ولی کب بنے گا. فرمایا کہ جب یہ رابطہ اتنا شدید ہو جائے کہ ان کی قربت کی وجہ سے ان کے درمیان میں غیر کا فاصلہ نہ ہو. اب جب غیر کا فاصلہ نہیں ہوتا، یعنی غیریت نہ رہے، غیریت نہ ہو، تو کیا پیدا ہوتی ہے؟ سنخیت. سنخیت یعنی عام، اگر انگلش میں، البتہ یہ شاید ایگزیکٹ ترجمہ نہ ہو، لیکن نزدیک ترین ترجمہ جو میرے ذہن میں ہے وہ ہے سملیرٹی. سملیرٹی ہونی چاہیے. جب تک کوئی سملیرٹی کی کیفیت، یعنی کیا، عاشق محبت کے مرحلے کو کراس کر کے مودت کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتا ہے کہ اس کا عمل محبوب سے اس قدر جا کر میچ کرنے لگتا ہے کہ گویا اس کے اور محبوب کے درمیان کوئی فاصلہ، جب تک یعنی سملیرٹی پیدا ہو جائے، سنخیت ایجاد ہو جائے، جب تک یہ سنخیت ایجاد نہیں ہوتی تب تک رابطہ ولائی ایجاد. اب تفصیلات یہاں پر بہت ساری ہیں لیکن آج موقع اور محل نہیں ہے. اب یہ محبت بنیادی طور پر درونی کیفیت کا نام ہے، اندرونی کیفیت کا نام ہے، باطنی کیفیت کا نام ہے، کہ جس کو اگر ہم ابھی سمجھنا چاہیں تو وجدانی کیفیت کا نام ہے، آپ کا وجدان، آپ کا ضمیر، انٹیوشن. خدا کہہ رہا ہے کہ حببا، ولکن اللہ حببا الیکم الایمان، محبوب بنا دیا ہے اللہ نے محبت کرنا، حب یحب، لیکن حببا یحبب یعنی محبوب بنا دینا، کسی کو پسندیدہ بنا دینا. حببا، اب اللہ تعالیٰ غور کیجیے گا، یہ بڑا لطیف نقطہ ہے اس میں. آیت کے الفاظ شاید اگر اس طرح سے ہو حببکم الی الایمان، اگر یہ کہا جائے تو کیا ہوگا، ہم محبوب ہو جائیں گے ایمان، محب ہو جائیں گے. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے، نہیں، حببا الایمان الیکم، تو محبوب کون ہے؟ ایمان. محب کون ہے؟ ہم. یعنی ایمان اللہ کے نزدیک تو ہے ہی پسندیدہ چیز، اس کی پسندیدگی کو، اس کی محبت کو اللہ نے ہمارے اندر قرار دیا. اب یہ جو ہمارے اندر قرار دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اس کی کیا کیفیت ہے، یہ کون سا مقام ہے، یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ فطرت انسانیہ کو اللہ نے خلق ہی ایسا کیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس کے لیے پیغام نہ ہو، وہ کچھ نہ جانتا ہو، تب بھی اس کی فطرت ایمان کو پسند کرتی ہے. فطرتاً یعنی انسان کے وجدان میں ایمان کی محبت پائی جاتی ہے. رب، یہ وہ محبت ہے کہ جس کی بنا کے اوپر پوری کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے. لہذا اب غور کیجیے گا، ہمیں خلق ہی اس پر کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی اور رکاوٹ نہ آئے تو میں نے فطری طور پر اسی ایمان کی طرف جانا ہے. لہذا غور کیجیے گا، اگر ہم تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالی کی رحمانیت اور رحیمیت کو سمجھنا چاہیں تو ٹیکنیکلی ہمیں ایمان کی طرف جانے، ہمیں نیکیوں کی جزا ملنی نہیں چاہیے، ٹیکنیکلی نہیں ملنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر آٹومیٹیکلی فطرتاً وہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں انگلش میں کوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں اف یور ہابی از یور جاب دین یو ہیو ٹو ڈو نتھنگ، اگر آپ کی ہابی آپ کا مشغلہ ہی آپ کی نوکری بن جائے تو پھر آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا. کیوں؟ کام تو اس کو کرنا پڑتا ہے جو بیچارہ مجبوری میں کر رہا ہے، لیکن اگر آپ کا شوق ہی آپ کا کاروبار آپ کا کام بن جائے تو پھر آپ شوق پورا کر رہے ہیں، کام تو پھر سب لے کوئی اور کر رہا ہے اگر آپ کا اپنا شوق. مجھے یاد ایک دفعہ اسلام آباد پہ کزن تھا میرا، اس کی دکان تھی بچوں کے کھیل ٹوائز وغیرہ کی. میرے ساتھ ایک اور ہمارے کزن، ان کا چھوٹا بچہ بھی ساتھ تھا. جب ہم پہنچے تو وہ دکان بند کر رہے تھے، تو جو ان کا بچہ تھا کزن کا، دوسرے کزن کا بچہ، وہ کہنے لگا انکل میں آپ کی ہیلپ کرا دوں. تو اس نے کہا کرا دو ہیلپ. تو وہ ہیلپ کیا کرتا تھا، جو سائیکل رکھی ہوئی تھی وہ اندر لے کے جانی ہے تو بیٹھ کر سائیکل کو چلاتا ہوا اندر تک لے کے جاتا تھا، ہر کھلونے کو وہ چلاتا ہوا استعمال کرتا ہوا. تو ہم بڑی دیر تک ہنستے رہے یہ سوچ کر کے اس نے مطلب اپنے طور پہ مدد بھی کر دی، اور جو کھیلنا تھا اس نے وہ بعض کھلونوں سے وہ شوق بھی اس نے پورا کر لیا. اب اگر دیکھیں کہ فطرت ہے نا، اب اگر مثلا آپ فرض کریں یہ کہ بچے کو آپ نے یہ کام تو نہیں، وہ تو اپنا شوق پورا کر رہا ہے، کام تو نہیں ہے. اگر ہماری فطرت، ہم فطرتاً ایمان طلب ہیں، ایمان سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر اس محبت کی ہمیں کوئی جزا اصولاً نہیں ملنی چاہیے. لہذا اب یہاں پہ غور کیجیے گا، جو بحث ہے وہ یہاں سے دلچسپ ہو جاتی ہے. اب چونکہ اللہ نے ہمیں فطرتاً ایسا خلق کیا، لہذا جب انسان اس فطرت سے انحراف کرتا ہے تو غضب پروردگار کا باعث بنتا ہے. ہمارے اندر عجین ہے، ہماری خلقت کا حصہ کیا ہے کہ ہم ایمان پسند ہیں. اب ایمان سے رخ موڑنا گویا اپنی حقیقت وجودیہ سے رخ موڑنا، مخالفت کرنا، اور یہ چیز ہے جو کہ باعث بنتی ہے کس چیز کی؟ خدا کے غضب. آپ نے ہر چیز کسی کے لیے مہیا کر دی، ہر طرح کا اس کے لیے امکان کو مہیا کر دیا، ساری چیزوں کو آسان بنا دیا، بندہ پھر بھی نہ کرے، तो आपको गुस्सा आएगा ना, आप कहेंगे भाई हर चीज़ को तुम्हारे लिए मुहैया कर दिया था, फिर क्यों नहीं किया तुमने। असल गज़ब खुदा इस बिना पर, यानी फितरत सलीम इंसान, फितरत सलीम इंसान उसको ईमान की तरफ लेकर जाए। अब ये बहरहाल कैसे होता है ये बहस इंशाल्लाह कभी इंसान शनासी की बहस रहे तो वहाँ पर मैं तफसील से अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फितरतन कैसे, ये खुद फितरत बनी कैसे है और इंसान को अपनी वो फितरत समझ में आ जाए तो ये बात खुद ब खुद इंसान को समझ में आती है कि क्यों इंसान फितरतन ईमान तलब और ईमान से मोहब्बत करने वाला। लेकिन मैं विजदानी कैफियत की अगर आप बात करूँ, गौर कीजिएगा, ईमान के जितने भी शुअब हैं, उसके जितने भी हिस्से हैं, उसके जितने भी अज्जा हैं, वो सारे के सारे आम तौर पर भी फितरत इंसानिया में पसंदीदगी की निगाह से देखे जाते हैं। मतलब सच अच्छा है, इसके लिए किसी दीन की ज़रूरत है? लोगों के साथ ईसार कुर्बानी के साथ पेश आना, मदद करना, इसके लिए किसी और दीन की ज़रूरत है? ईमान, अमानतदारी, हुर्रियत, बुलंद हौसला होना, मर्दानगी, अहद वफा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये फितरत इंसान का हिस्सा है। लिहाजा मेरे ख्याल से शायद हिंदू शायर है, और अगर मैं नाम गलत नहीं रह रहा तो शायद चुबकसत नाम है, अगर तलफ़ुज़ में गलत नहीं कर रहा। शेर जो है उनका वो बड़ा मशहूर, मैं कोशिश करता हूँ कि हाफ़ज़े में आ जाए मेरे। दुरूद पढ़िएगा एक मरतबा मोहम्मद आलम। दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमान होना, अगर मुझे शेर गलत याद नहीं है तो शायद तरकीब यही। दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमान होना आदमियत है यही, और यही इंसान होना। हिंदू शायर है लेकिन क्या कहते हैं, अगर दर्द दिल नहीं है तो इंसान नहीं है, आदमियत नहीं। अगर वफा का पास नहीं है तो इंसानियत और आदमियत, जज्बे ईमान अगर नहीं है तो ना आदमियत है ना इंसान। दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमान होना आदमियत है यही, और यही इंसान होना। और इस नज़्म का जो दूसरा शेर है वो तकरीबन आप सबने सुना होगा कि फरमाते हैं कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। और दूसरा शेर यकीनन आपने सुना होगा, लेकिन इस नज़म का पहला शेर जो है वो ये है कि दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमान होना आदमियत है यही, और यही इंसान होना। इंसानियत का तकाज़ा, उसके मुकाबले पर आप चले जाएं, कर रहा इलैकुम अल-कुफ्र वल-फुसूक वल-उस्यान, अल्लाह तबारक व तआला ने कराहत तुम्हें बनाया ऐसा है कि तुम्हारे अंदर कराहत पाई जाती है, नफरत पाई जाती है कुफर से, फुसूक से और इस्यान से। तबीयत इंसान, फितरत इंसानिया इन तीन चीज़ों से नफरत कर। अब ये किसी को फितरतन अगर हम इंट्यूशन की बात करें, विजदान की बात करें तो बहुत वाज़े है, कुफर किसी को अच्छा लगता है, फिस्क व फुजूर इस्यान नाफरमानी किसी को अच्छी नहीं लगती। क्यों आप हर जगह डिसिप्लिन की बात करते हैं, क्यों आप ओबीडियंस की बात करते हैं? इसलिए कि फितरत इंसान, डिसओबीडियंस किसी को भी अच्छा नहीं लगता। झूठ, आप किसी दीन से ताल्लुक रखते हो या ना हो झूठ बुरा लगता है। चोरी, किसी दीन से ताल्लुक रखते हो या ना हो बुरा है। कातल, किसी भी दीन से ताल्लुक रखते हो। जिना, शराबखारी, ये तमाम के तमाम, अब गौर कीजिए, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور دین کو عین ہماری فطرت کے مطابق رکھا ہوا ہے. لہذا اب اجر و ثواب کا جو پیمانہ ہے بنیادی طور پر کیا؟ وہ قوت ہمارے اندر کہ جو ہمیں اس فطرت سے انحراف کی طرف لے کر جاتی ہے. اگر اس فطر وہ قوت اسے روک لیا جائے اور اپنے آپ کو, گرچہ ایمان ہماری فطرت کا حصہ ہے, ہمیں اصولاً اس کی کوئی جزا ملنی نہیں چاہیے, لیکن وہ رجحان اور میلان جو اللہ نے ہمارے نفس اور لذات اور شہوات کے اندر رکھا ہوا ہے, اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں لذات اور شہوات یا نفس تو یہ فی ذات ہی مضمون نہیں ہے. بالآخر ذائقہ اللہ نے میری زبان میں خلق کیا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ذائقہ چکھے, لیکن چاہتا صرف یہ ہے کہ میرا بندہ ذائقے کا اسیر نہ ہو. لباس اس نے میرے لیے بنایا ہے اور اس لباس کو اس نے میرے لیے زینت دی ہے, لیکن چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تم اچھا لباس پہنو. کہیں دین میں اچھا لباس پہننے سے, اچھا کھانا کھانے سے, اچھا گھر بنانے, ان میں سے کسی چیز سے بھی رکاوٹ نہیں ہے. واحد رکاوٹ کیا ہے؟ کہ تم ان چیزوں کے اسیر نہ بن جاؤ, بلکہ یہ تمہارے لیے ایک وسیلہ قرار پائیں خدا کی طرف جانے کا. اگر یہی ساری کیفیات اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ بن رہی ہیں تو عین اس عالم میں نعمت ہے, لیکن اگر انسان ان کا اسیر ہو جائے, لہذا میں اس کو بارہا تکرار کر چکا ہوں, یہ اسیری کیا ہے؟ اگر مجھ سے آج ایک برانڈ کا برگر نہیں چھوڑا جا رہا, میں کے ایف سی نہیں چھوڑ سکتا, میں مثلا پیپسی نہیں چھوڑ سکتا, تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہے نا. آج ہمیں اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل تمام تر غزہ اور فلسطین کے اندر جو مظالم اس نے چھوٹے چھوٹے, اگر آج بھی غزہ اور فلسطین کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی آہوں کا اثر مجھے ان شہوات اور لذات سے باہر نہیں نکال رہا, تو میں کھڑا کہوں پھر میرے اندر کون سا ایمان ہے؟ اور غور کیجئے گا, جب یہ کیفیت میرے اندر اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے, اس کا اثر کہیں اور بھی ظاہر ہوتا ہے. پھر چونکہ میں اب ایسا ہو گیا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کی, اب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس, ان کی ادھڑی ہوئی لاشیں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے بدن, میرے اندر کفر اور اسلام دشمن قوتوں کی نفرت اگر پیدا نہیں کر رہے, تو عین شب عاشور برگر کھاتے ہوئے بھی مجھے امام حسین کے بچوں کی پیاس یاد نہیں آئے گی. دیکھیں, ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم فرض یہ کر لیتے ہیں کہ جی شب عاشور برگر کھلانے والے کی نیت جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے, عیاشی نہیں ہے, یا جسے کہنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, وہ اس نیت سے کھلانا چاہتا ہے کہ بھائی امام حسین کا چاہنے والا ہے, میں اپنی طرف سے اس کو بہترین کوئی چیز مہیا کر کے کھلا دوں. اس کی نیت یہ, ہم کسی کی نیت پہ شک کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے, کوئی ہمیں حق حاصل نہیں کرتے. دو سوال ہیں خالی. پہلا سوال یہی برگر دینے والے سے یہ ہے کہ امام حسین کی یہ محبت جو 9 محرم کو تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے یا عاشور کے دن پیدا ہو رہی ہے, ایک مہینہ پہلے, 20 دن پہلے غدیر پہ کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ بھائی غدیر پہ بھی امام کا ہی چاہنے والا ہے نا, یہ تو نہیں ہے نا کہ غدیر پہ وہ کچھ اور ہے اور عاشور کے دن کچھ اور ہو جائے گا. تو 20 دن پہلے بھی تو یہ امام کا ہی چاہنے والا ہے نا, اور اس دن امام بھی تم سے یہ کہہ رہے کھلاؤ, روایت بھی تم سے کہہ رہی ہے کھلاؤ, وہاں روایتوں کا سہارا بھی موجود ہے, عقل و فطرت کا تقاضا بھی ہے, وہ خوشی کا مقام بھی ہے. وہاں پر اگر آپ نہیں کھلا سکتے, 20 دن پہلے نہیں کھلا سکتے, یہ کسی عقل میں آئے گی بات؟ مطلب آپ کی عقل اس کو سمجھ سکتی ہے کہ ایک آدمی 20 دن پہلے لائیو کڑھائی نہیں کھلا سکتا, آئس کریمیں نہیں کھلا سکتا, لوگوں کو مٹھائی نہیں کھلا سکتا, لیکن 20 دن کے بعد وہ تمام جوش و جذبے کے ساتھ شعائر حسینی کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے تیار کھڑا. دوسرا سوال کھانے والے سے, اگر کھلانے والا فرض کریں کہ اس کی نیت واقعاً بہت اچھی بھی ہے, آپ پر کھانا واجب تو نہیں ہے؟ آپ پر تو واجب نہیں ہے نا بھائی, چاہے امام کے نام کی نظر ہی کیوں نہ ہو, نظر کا احترام اپنی جگہ پر ہے. جس طریقے سے حرام کے مقابلے پر اگر فرض کرو کہ کوئی چیز ہمیں تبرک حرام چیز دینے لگے تو ہم یہ سوچ کر کھائیں گے کہ یہ حرام ہے، نہیں کھائیں گے نا، اس لیے کہ اس کی ایک حرمت، اس کے تقدس کا ایک مقام ہے، اس مقام سے آگے نہیں جانا چاہیے. اس تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دے رہا آپ احترام سے تھوڑا سا چکے چھوڑ دیں، آپ کے لیے تو کھانا واجب نہیں ہے نا. لیکن ہم نے کیا کیا، غور کیجیے، یہ وہ بیہیویئر ہے جو عام طور پر اگر ہمارے اندر موجود ہو تو کہیں نہ کہیں اور ظہور کرے گا، اور جب وہ ظہور کرے گا تو پھر اس کے آثار مرتب ہوں. اللہ نے ہماری فطرت کے اندر، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ایمان کی محبت، اگر میں ایمان کی طرف اپنے قلب میں اس محبت کو بالآخر ہمارے اور آپ کے اندر، ہم نے اور آپ نے تلاش کرنا ہے کہ آیا میں اتنے عرصے کے بعد آج اگر بیٹھ کر اپنے آپ کو یہ دیکھوں کہ میرے اندر ایمان کی نسبت محبت ہے یا نہیں، تو ایمان کی محبت مقدمہ بنے گی کل ایمان کی محبت کا. لہذا اب صرف ایمان کے مقابلے پر اللہ نے کیا کہا ہے کہ نہ صرف اللہ نے اس کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے، اللہ نے بنا دیا، ہماری فطرت ہے. لہذا یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار کی محبت فطرت انسان کا حصہ ہے، لہذا خود یہ پیمانہ ہے، اگر کوئی اہل بیت اطہار کی محبت سے منہ پھیر رہا ہے گویا اپنی فطرت انسانیہ سے منہ پھیر رہا ہے. لہذا اب یہاں پر آ کر ایک مسئلہ خود بخود، وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی سوال ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہو کہ بغیر ولایت کے ایمان نہیں اور بغیر ایمان کے عبادات قبول نہیں، اگر کوئی حب اہل بیت اطہار نہیں رکھتا تو اس کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس کی بحث ہے. اللہ نے ایمان کو ہمارے اور آپ کے لیے محبوب قرار دیا ہے، اگر میں ایمان کی محبت اپنے اندر نہیں رکھتا تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بہت واضح طور پر ہے، جب میرے اندر ایمان، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بارہا اس کو عرض کر چکا ہوں، محبت کا مقدمہ ادب، ادب نہیں ہوگا محبت پیدا نہیں ہوگی، محبت آئے گی تو ایمان اور اطاعت پیدا ہوگی. اب یہ محبت گرچہ اللہ نے ہماری فطرت کو اس ایمان کے مطابق رکھا ہے اور انسان فطری طور پر ایمان سے محبت کرنے والا ہے، لیکن اگر یہی اپنے آپ کو مومن کہنے والا کل ایمان کی محبت نہیں رکھتا تو یہ دو باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اب اگر کوئی ایمان سے محبت نہیں رکھتا، اس کے اندر ایمان کی محبت نہیں ہے، تو اس کا اعمال کہاں جا رہا ہے؟ بحث یہاں پہ صرف اتنی تھی کہ جو اپنی فطرت انسانیہ کو چھوڑ چکا ہے وہ انسان نہیں ہے. اب انسان نہیں ہے تو صرف حیوان رہ گیا. اب حیوان جتنا مرضی کلمے پڑھ لے، آپ اپنے طوطے کو کلمہ یاد کرا دیں اور وہ صبح سے لے کر شام تک کلمہ پڑھتا رہے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ حیوان ہوتے ہوئے جتنا مرضی کلمہ پڑھ لے، حیوان ہوتے ہوئے جتنا مرضی محبت کا اظہار کر لے، یہ محبت اس کے کام نہیں آئے گی. لہذا فطرت ہماری اہل بیت کی محبت کی طرف ہونی چاہیے. اگر میں فطری حیثیت سے محبت کر رہا ہوں، لہذا اگر حب اہل بیت اطہار ہیں تو انسان ہیں، اور اگر حب اہل بیت نہیں ہے تو اصلا انسانیت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف ایمان کو محبوب نہیں بنایا تمہارے لیے، بلکہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہارے قلوب میں اس ایمان کو زینت دے دی ہے ہم نے. یعنی اب جو مومن ہوگا اس کے قلب کی زینت محبت و محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی. اس کا قلب سجے گا کس سے؟ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے. لیکن اللہ نے مکروہ قرار دے دیا، نفرت پیدا کر دیا. یہ فطری نفرت ہے انسان کے اندر کس چیز کی؟ الکفر والفسوق والعصیان. کفر کیا ہے؟ انکار. اب انکار کی جو کیفیت ہے وہ کیا؟ صرف عقیدے کے مرحلے پر انکار کفر نہیں ہے، یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ کو نہیں مانتا میں، رسول کو نہیں مانتا میں، ولی کو نہیں مانتا میں، یہ اپنی جگہ کفر ہے. لیکن کفر کا دائرہ سے بڑھ جاتا ہے، کسی بھی ضرورت دینی کا انکار کفر. لہذا اگر کوئی یہ کہ میں نہیں مانتا دین میں کوئی نماز، کفر ہے. मैं रोजे को नहीं मानता, मैं हज को नहीं मानता। अक्सर लोगों को मैंने सुना है, अलबत्ता इंशाल्लाह की गफलत क्यों से करते हो कि जी कोई ये खुम्स वुम्स नहीं है दीन में। अगर आपने ज़रूरत दीन का इनकार कर दिया, ऐसा खारिज अस दीन हो जाता है इंसान, ये कुफ्र है। दूसरी चीज जिसको अल्लाह ने मकब फिस्क फजूर है, फिस्क के मवारिज जितने भी गुनाह हैं ये सारे के सारे क्या हैं? फुसूख, इस्यान है, नाफरमानी। तीन मरहले, एक है इनकार कर देना, एक है बुरी चीज़ों को इख्तियार कर लेना, झूठ बोलना, गीबत करना, कत्ल, जिना, शराबखारी, हरामखारी, ये सारे के सारे क्या हैं? फुसूख। इस्यान क्या है? नाफरमानी। इनकार नहीं कर रहा लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, इनकार नहीं कर रहा लेकिन रोजा नहीं रखता। ये तीनों चीज़ आप गौर कीजिएगा, ये ईमान के मुकाबले पर हैं। लिहाजा अगर कोई वाकयन मोमिन है, गफलत की बहस नहीं कर रहा मैं, हो जाते हैं इंसान से गफलत, गफलत एक अलग मौसम। आमदन कुफर नहीं होना चाहिए, आमदन फिस्क फजूर नहीं होना चाहिए, आमदन इस्यान नहीं होना चाहिए। और ये आमदी ना होने की सबसे बड़ी, यानी जानबूझकर ना होने की सबसे बड़ी अलामत क्या है? निदामत। लिहाजा अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए, नमाज छूट जाए, रोज़ा छूट जाए, कोई हमसे चीज़ नाफरमानी अंजाम पा जाए, या खुदा ना खास्ता कोई फिस्क फजूर कोई गुनाह हमसे सरजद हो जाए, और उसके सरजद होने के बाद उसकी निदामत कल्ब में है, इस निदामत, ये निदामत क्या है? ये उसी कराहत की अलामत है। भाई आपको बुरी लग रही है तो अंजाम देने के बाद उसका असर जाहिर होना चाहिए। सबसे ज्यादा खतरनाक मरहला क्या होता है कि जहां पर कोई शख्स इस्यान और फिस्क करने के बाद नदामत के दायरे से भी बाहर निकल जाए। कि अल्लाह हम सबको अपने इस मरहले से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, कि अगर खुदा ना खास्ता, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज हमारे अंदर पैदा हो जाए तो यह खतरनाक अलामत। क्यों? ये पहला अलामत होती है कि इंसान के अंदर से ईमान की मोहब्बत खत्म, कुफ्र की, इस्यान की, फुसूक की मोहब्बत। बस अब एक आखिरी इशारा करूंगा, अलबत्ता इशारे से आगे नहीं जाऊंगा। आम तौर पर यह होता है कि बहुत सारी बातों को हमारे यहां खतीबाना जुमले कह दिया जाता है, लेकिन हर जगह सिर्फ खतीबाना जुमले भी नहीं हैं, बहुत सारे रम्ज रमूज भी मौजूद हैं। अब यह मैं आपकी सिर्फ दिल की खुशी या अपने लिए, हमारे यहाँ मामूला नहीं होता कि लोग समझते हैं कि शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं, रिवायत का सहारा मौजूद है, इशारा आपको दूंगा। मोहब्बत अल्लाह ने रखी किस चीज़ की? जब बात की तो सिर्फ क्या कहा? हब्बा इलैकुमुल ईमान। लेकिन जब नफरत की बात की तो अल्लाह ने क्या कहा? ये हब्बा इलैकुमुल ईमान, ये तवल्ला है। और जब अल्लाह ने कहा कर रहा इलैकुम, मकरूह करार दिया, काबिल नफरत बना दिया है तुम्हारे लिए, तो अल्लाह ताला ने वहां पर तीन चीजों को इस्तेमाल किया, अल कुफ्र, वल फुसूक, वल इस्यान। यहां पर हमारे पर रिवायत का सहारा मौजूद है कि जब इमाम से पूछा गया तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहां पर ईमान से मुराद जात गिरामी हजरत अमीर अलैहिस्सलाम, और जिनसे नफरत है उससे मुराद दुश्मनाने अहले बैत अतहार मुराद है। परवरदिगार हमें कुरान पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार तुझे वास्ता है इस महीने की रहमतों, इस महीने की बरकतों का। एक पूरा मरहला अशरे उला अपनी तमाम तर रहमतों के साथ इख्तिताम पसीर है। परवरदिगार कोई हमारे अमल, कोई हमारी इबादत ऐसी जो तेरी बारगाह में कबूल मंजूर हुई हो, बारे इलाहा उसका अजर व सवाब हमें इस सूरत में अता फरमा कि हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। बार इलाह बेहक़ ज़हरा व अबी हब अलहब बनी तमाम उलमा मराज इज़ाम की हिफाजत फरमा। तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन जहान को अपने हिफ्ज़ामान में रख। जहाँ जहाँ मोमिनीन मुस्लिमीन जहान बातिल से बरसर पैकार हैं, बिलखसूस गज़ा और फ़िलिस्तीन के मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ामान में रख। दीन दुश्मन अहले बैत दुश्मन क़ुव्वतों को नीस्त नाबूद फरमा। बारे अल्लाह बिलखसूस इसराइल अमरीका और उनके हामियों को नीस्त नाबूद फरमा। हक़ ज़हरा व अबी हा व बाल हा व बनी हा। परवरदिगार تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بالخصوص جو بیمار مورد نظر ہیں، مولانا شہنشاہ نقوی صاحب بیمار ہیں ان کے لیے بالخصوص دعا کریں، مولانا ناظر عباس تقوی صاحب کا بیٹا بیمار ہے اور دیگر جتنے بھی مریض ہیں بار الہ ان سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.